نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 23 پارے کی تلاوت کی گئی ہے جس کی ابتدا سورہ یاسین سے ہے. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت میں قیامت سے متعلق بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے بعض واقعات بھی بیان کیے ہیں. عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھی سورہ یاسین کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس پر پڑھنے کے لیے ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو یا قریب المرگ لوگوں پر پڑھو, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جو مرنے والا ہو اس کے قریب پڑھی جائے, بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو شفا ہو جائے گی, اور اگر اس کا وقت آ گیا ہے تو آسانی ہو جائے گی. دونوں صورتوں میں فائدہ تو ہمارا ہے. اس سورت کو روزانہ صبح پڑھنا چاہیے. ان میں وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمعون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ان آیات کو آپ نے پڑھا اور ایک مٹی مٹھی بھر اٹھائی اور اس پر دم کیا, اور پھر جو کفار پہرے دے رہے تھے باہر کھڑے ہوئے تھے ان پر آپ ڈالتے ہوئے چلے گئے, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ وہ آیتیں ہیں. اسی طریقے سے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس رسولوں کا ذکر کیا ہے جو ایک قوم کی طرف گئے تھے. وہاں جب داخل ہوئے تو وہاں پر ایک شخص اسماعیل نجار, بعض نے کہا اور بعض نے کہا کہ حبیب نجار کے نام سے ایک شخص تھا جو بت پرست تھا اور بت کی عبادت کیا کرتا تھا. مجزوم تھا یہ شخص, جزامی, اور تقریباً 70 سال سے اپنے ان جھوٹے معبودوں کو پکارتا تھا جو اس کے دانش میں ان کے خدا تھے کہ وہ مجھے صحت دے دیں اور اس مرض سے نجات مجھے مل جائے. بہرحال یہ بعد انبیاء علیہ السلام وہاں سے داخل ہوئے اس دروازے سے تو اس سے شخص سے ملاقات ہوئی, تو ان کو دین کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا. تو اس شخص نے کہا کہ میں اگر تمہارا دین قبول کر لوں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دے گا. کہا کہ 70 سال سے تو میں مانگ رہا ہوں بتوں سے لیکن انہوں نے تو آج تک صحت نہیں دی, تو تمہارا خدا مجھے کیسے ایک لمحے میں ٹھیک کر دے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں, وہ جو چاہیں کریں. بہرحال اس نے جب یہ بات سنی تو یہ پہلے مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسی صحت و عطا فرما دی کہ جزام کا بالکل نام بھی نہ رہا. تو بہرحال یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا, اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے. پھر ان لوگوں نے قوم کے دوسرے لوگوں کو دعوت جب دی تو قوم بجائے اس کے کہ ان کی دعوت قبول کرتی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو اس شخص کو جب پتا چلا کہ ان نبیوں کے ساتھ لوگ برا سلوک کر رہے ہیں تو یہ شخص وہاں سے آیا اپنی جگہ چھوڑ کر اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا. تو قوم بجائے اس کی کہ اس کی بات کو سنتی اور مانتی اور عمل کرتی, قوم نے یہ کیا کہ اس بیچارے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نبی تھے 2 یا 3 ان کو بھی مار ڈالا. لیکن بہرحال یہاں اس سلسلے میں قرآن مجید خاموش ہے اور بظاہر کوئی روایت بھی نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ وہ شخص جو نیک آدمی تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اس میں جو چیز ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بطور خاص کہ سامنے والے کو اس طرح سے دعوت دی جائے کہ جس سے وہ مشتعل نہ ہو. ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا. کیونکہ انہوں نے اعتراضات کیے. اعتراض یہ کیا کہ ماں انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو جیسے ہم ایسے تم. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، تو بجائے اس کے ہمارے جیسے کوئی تو کہتا کہ تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا، لیکن انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا بلکہ کہا کہ انا اليكم لمرسلون، اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. یعنی ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، اللہ اور رسول کی طرف بلاؤ، تو ہم تو اس کے بھیجے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو بات دین کی ہے وہ ہم تم تک پہنچا دیں. تو ان لوگوں نے اس سے زیادہ بڑھ کر آگے بات کی کہ قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہ تمہاری نحوست سے جو ہے وہ ہمیں پریشانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں رجم کریں گے، پتھراؤ کریں گے تمہارے اوپر. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ، اور تمہیں سخت سزا دیں گے. تو اب یہاں پر بھی یہی ہوتا کہ اگر وہ سخت بات کہتے تو یہ تھا کہ بھئی ہم منوس تم خود ہو، لیکن انہوں نے کہا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ آئین ذکر تم بلن تم قوم مسرفون. بہت زیادہ جو سخت جملہ انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ تم حد سے گزرنے والی قوم، بلن تم قوم مسرفون. بہرحال یہ تبلیغ کر رہے تھے کہ وجہ امن اقصل مدینہ رجل یسع، وہی نیک آدمی، اسے جب پتہ چلا کہ میری قوم نے ان نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے اجر نہیں مانگ رہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، چندہ نہیں کر رہے تم سے. وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی بات مانو. اب اس کے بعد اس نے اپنے اوپر خطاب کیا کہ وما لی الا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اس نے متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اپنے کہا کہ کیا بات ہے مجھے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں، حالانکہ مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بھی اس لیے کہ بات کو نرم کر کے پیش کیا تاکہ وہ لوگ مشتعل نہ ہوں اور بات مان لیں. اور اس کے بعد پھر اس نے انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم، یعنی قوم نے اس کو مار ڈالا، لیکن وہ اس وقت بھی اللہم اہدی قومی کہتا رہا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. اللہ رب العزت نے اس کا یہ اکرام کیا کہ اس کو جنت میں داخل کیا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. قال یا لیت قومی یعلمون، اور وہ ایسا خیر خواہ تھا کہ اس وقت بھی وہ اللہ سے یہ درخواست کر رہا تھا کاش کہ میری اس حال کا علم میری قوم کو ہو جاتا کہ اللہ نے کیسا اکرام کیا ہے مرنے کے بعد اور کیسا مجھے عزتوں سے نوازا ہے، کاش کہ میری قوم یہ جان لیتی. اور مطلب اس کا یہی تھا کہ اگر جان لیتی تو وہ بھی ایمان لے آتی. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے عزتوں سے نوازا ہے. تو یہ مخلص آدمی تھا. تو بہرحال یہ اصل میں بتانا یہی ہے کہ جو شخص دین کی دعوت دے اسے چاہیے کہ وہ نرمی سے گفتگو کرے، اشتعال انگیزی سے گریز کرے، اور ان کی سخت باتوں کا جواب سختی سے نہ دے، ایمان کی دولت سے نوازا. ان میں ایک شخص یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آیا تھا، یعنی اس کو جب پتہ چلا کہ ایک نبی آنے والے ہیں تو یہ شخص ایمان لے آیا تھا. اسی طریقے سے ایک اور بادشاہ تھا طبع غالباً، وہ بھی ایمان لے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت پہلے. اور ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو چچزاد بھائی تھے غالباً، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے پہلے. تو یہ تین اشخاص کم از کم ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے. اور ورقہ بن نوفل نے تو یہ بات کہی بھی تھی کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا کہ ہاں، یہ جو دعوت جو شخص بھی لے کر آیا ہے قوم نے اس کو نکالا ہے، تو آپ بھی چونکہ ایک اللہ واحد کی طرف دعوت دے رہے ہیں قوم کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی اور نتیجتاً آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. ورقہ بن نوفل نے اس وقت یہ بات کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بہت مدد کروں گا ساتھ, یعنی آپ کا ساتھ دوں گا, اور آپ کی, بہرحال یہ شخص بھی مسلمان ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جھٹلائیں گے, اللہ رب العزت پھر منہ پر مہر لگا دیں گے. یعنی آدمی زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اور پھر ہم ان کے ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ تم بات کرو, وتشہد ارجلہم, ان کے پیر گفتگو کریں گے, بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی ہاتھ پاؤں, یقیناً انسان کام کرتا ہے تو ہاتھوں سے کرتا ہے یا پیروں سے کرتا ہے, تو وہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا, اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے. اصلوا الیوم بما ولقد اضل منکم جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون هذه جہنم التی کنتم توعدون اصلوا الیوم بما کنتم تکفرون. اللہ تعالیٰ نتیجتاً یقیناً جب ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے دو ایسے آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آپس میں دوست تھے, لیکن ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے, یعنی اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ بعد میں پیش آئے اس طرح سے کہ جب جنت میں جنت چلا جائے گا تو وہ اس کا جی چاہے گا کہ میں اپنے اس دوست کو دیکھوں جس کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو, کیونکہ جو دوسرا دوست تھا یہ جب اسے دین کی دعوت دیتا تھا, آخرت کی بات کرتا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ ایدا متنا و کنہ ترابا و عظاما اینا لمدینون, ہم جب مٹی بن جائیں گے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, کیا ہمیں دوبارہ پھر اٹھایا جائے گا؟ تو وہ اس کو جھٹلاتا تھا, اور یہ شخص آخرت کا قائل تھا. بہرحال جب جنت میں پہنچ جائے گا تو اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے اس دوست کا حشر دیکھوں کہ وہ کہاں ہے. قال هل انتم مطلعون, کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو دیکھوں؟ فطلع فرآؤ فی سوائے الجحیم, تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے تو وہ بالکل جہنم کے وسط میں ہوگا. قالت اللہ ان کی تلت الدین, اس وقت وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم تو نے تو مجھے مار ڈالا تھا, اگر میں تیری بات مان لیتا دنیا میں جس طرح کہ تو مجھے کہہ رہا تھا, تو اگر میں تیری بات مان لیتا تو یقیناً تیرے ساتھ مجھے بھی جہنم میں جانا پڑتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اللہ کی اگر مجھ پہ نعمت نہ ہوتی, مہربانی نہ ہوتی, تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. تو بہرحال یہاں پر جو ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن کو دوست بنائیں تو ان لوگوں کو بنانا چاہیے کہ جو اچھے لوگ ہوں, ورنہ بعض اوقات دوست جو ہے وہ مروانے میں کسر نہیں چھوڑتے, خود تو وہ مرتے ہی ہیں غلط, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے مرتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب دوست بنائے تو دیکھ بھال کر بنائے, ایسے لوگوں کو دوست بنائے جو اللہ پر, رسول پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں, تاکہ کم از کم ہماری آخرت خراب نہ ہو. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یا انشاءاللہ ذکر آگے بھی سورہ نوح میں آئے گا 29 پارے میں, لیکن یہاں مختصر سا میں عرض کر دوں کہ 950 سال تو وہ زمانہ ہے جو تبلیغ کا زمانہ ہے, باقی عمر اللہ نے اس سے بھی زیادہ ہی نہیں عطا فرمائی, لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے جو انہوں نے تبلیغ کی. اب لازمی بات ہے کہ جتنے تبلیغ کرتے تھے قوم کو, قوم ہر دفعہ انہیں مارتی تھی, پیٹتی تھی, اور جو ان کا گلا گھونٹتی تھی, اپنی دانش میں تو وہ انہیں قتل کر دیتی تھی, مار دیا کرتی تھی, لیکن اللہ رب العزت انہیں پھر صحت دیتے تھے, تندرستی عطا فرما دیتے تھے, پھر قوم کے پاس جاتے تھے. تو آپ سوچئے کہ کس قدر تکلیفیں انہوں نے قوم کی سہی, حالانکہ یہ خیر خواہ, نبی سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے, لیکن قوم نے ان کی بات بھی نہیں مانی. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین, حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو, انہ من عبادنا المؤمنین, ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ, تو اللہ نے انہیں نجات دی. ثم اغرقنا الاخرین, جو باقی لوگ تھے سب کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا, اور بڑھاپے میں اللہ نے جو انہیں اولاد عطا فرمائی تھی اس کی خوشخبری یہاں ذکر کی، فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا قربان کرنے کا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے. تو بیٹا بھی ایسا سعادت مند تھا، اس نے کہا قال یا ابتی فعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم دیا اللہ نے آپ وہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کا خواب تو چونکہ سچا ہوتا ہے، اس لیے نبی اپنے خواب پر عمل کرتا ہے، لیکن ہم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے، خدا نہ کرے اور شیطان اس کو ہی دکھائے کہ اپنی بیٹی کو قتل کر دو یا فلاں کو مار ڈالو، تو یاد رکھو بھائی ایسا نہیں کرنا. یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ ہر آدمی خوابوں پر عمل نہیں کر سکتا، اور نہ ہر ایک کو پتا ہوتا کہ اس کا خواب کیسا ہے. بعض اوقات شیطان جو ہے وہ دکھاتا ہے اس کو خواب میں چیزیں، لیکن جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ دیکھا کہ میں نے خواب میں بار بار یہ دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کو یہ بات کہی کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہیں چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ ذبح کرنے کا مطلب ذبح کرنا ہی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے نے بھی یہ جواب دیا کہ افعل ما تؤمر، اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے تو آپ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور حقیقت ایسا ہی ہوا کہ بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے سیدھے منہ نہ لٹائیے، آپ جب میرا چہرہ دیکھیں گے تو شفقت پدری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ رک جائے، آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ رہے. تو بتائیے کون کہے گئی. تو وہ بھی بچہ بھی ایسا تھا، چونکہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اور نبیوں میں سے تھے، بلکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کی نسل سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ایک مینڈا جنت سے بھیجا جس کو حضرت ابراہیم نے ذبح کیا. یعنی ظاہری اعتبار سے تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، چھری جب چل گئی تو دیکھا کہ بیٹا نہیں تھا بلکہ چھری جو ہے وہ ایک مینڈے کے جو ہے وہ گلے پر پھری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی قبول فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے جناب عبداللہ، تو انہیں بھی قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو اب ایک طرف تو یہ تھا کہ جناب عبداللہ کو لے جا کر ذبح کر دیا جائے. اس وقت پھر جب اس وقت کے جو سیانے ہوتے تھے ان سے جب پوچھا گیا، رائے لی گئی، تو کسی نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ قرعہ اس بات پر ڈالو کہ جناب عبداللہ کی قربانی کریں یا 10 اونٹوں کی قربانی کریں، تو تم کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ جب قرعہ جو ہے اونٹوں پر نکل آئے تو بس پہ چھوڑ دینا. چنانچہ ایسے ہی کرتے رہے کہ بھئی حضرت عبداللہ کی قربانی ہو یا اونٹوں کی قربانی ہو، تو جناب عبداللہ ہی کے نام پر قرآن نکلتا رہا. لیکن جب اس کے بعد 100 اونٹ ہو گئے کہ بھئی عبداللہ کی قربانی کریں یا اونٹوں کی، تو 100 اونٹوں پر آ گیا قرآن، تو پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے. تو یہ اللہ رب العزت نے بہرحال قربانیوں سے ہی دین پھیلا ہے ہمیشہ. اور آدمی جب دین کی بات کرتا ہے تو یقیناً یہ چیز ہے ہی ایسی کہ جب آدمی کسی کو کہتا ہے تو عام طور پر اسے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں آزمائش سے اور بچائیں، محفوظ رکھیں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ہی کمزور ہیں، اور ایسی آزمائش سے دو چار ہونا یقیناً یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا جگرا تھا کہ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح سورہ سعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر یہاں پر حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جنہیں بہت تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ قوم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ایک صرف بیوی تھی جو ان کی خدمت گار تھی، اور بعض پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کو کسی نے لا کر ایسی جگہ ڈال دیا جہاں لوگ کچرے ڈالا کرتے تھے، تو وہاں چھوٹی موٹی جھونپڑی سی بنا کے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی انہوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی تاکہ وہ اس میں رہیں. پھر ایک عرصے تک اس بیماری میں مبتلا رہے، کیڑے بعض روایتوں سے آتا ہے کہ جسم میں پڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ شیطان نے حضرت ایوب کی بیوی کو پھسلایا اور یہ چاہا کہ انہیں وہ جو ہے راستے سے بھٹکا دے. تو کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک مرغا دیتا ہوں، تم یہ لے جا کے بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دینا تو تمہارا شوہر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اب لازمی بات ہے کہ بیوی تو بیچاری یہ چاہتی ہے کہ شوہر کسی طرح تندرست ہو جائے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے. وہ مرغا لے کے گئی اور کہا کہ بھئی اس طرح سے مجھے کہا ہے کسی نے. تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمایا کہ یہ تو شیطان تھا جس نے تمہیں اس طرح کا کہا ہے. اور پھر غصے میں اس نے یہ کہا کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑی ماروں گا اس پر کہ تم نے جو ہے وہ شیطان کی بات کیوں مانی، کیوں تم نے مجھے بھی چاہا کہ میں ایسا کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر محبت تھی، ان سے اس اعتبار سے کہ اللہ کے بندے کی خدمت کرتی تھی وہ، تو آپ صلی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم تو کھا لی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی عطا فرما دی. اس صحت کا ذکر بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ارکز برجلک، جو پیر جہاں پر وہ مار رہے تھے وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ نکال دیا اور پھر حکم دیا کہ ہذا مختصل بارد و شراب، کیونکہ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی، مجھے آپ صحت عطا فرما دیں. تو یہ حکم ہوا کہ تم اپنے پیر مارو زمین پر، تو وہیں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. تو حکم ہوا کہ اسی پانی سے نہا لو. مختصل بارد و شراب، یہ تمہارے نہانے کی جگہ بھی ہے اور تمہارے پانی پینے کی بھی جگہ، پانی بھی پی سکتے ہو اس سے. چنانچہ اللہ نے ان کو صحت دے دی، تندرستی پہلے سے زیادہ ہو گئی، خوبصورتی پہلے سے زیادہ آ گئی. جنت سے لباس لا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے پہرا دیا. اب کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جب ان کی بیوی صاحبہ آئیں تو دیکھا کہ شوہر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے تھے، اور یہاں دیکھا ایک صحت مند تندرست جوان بیٹھا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میرا شوہر یہاں تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے انہیں دیکھ کے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ میں ہی ہوں، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرما دیا اور مجھے دوبارہ سے صحت عطا فرما دی. اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے اس جتنی اولاد تھی اس سے ڈبل اولادی میں عطا فرما دی، یعنی ساری چیزیں اللہ نے ان کو دوبارہ سے عطا فرما دی. اب جو قسم کھائی تھی اس قسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آسان فرمایا کہ بھئی ہماری بندی چونکہ تمہاری خدمت کرتی رہی ہے اس لیے اب 100 چھڑیاں اس کو مارو گے تو اسے تکلیف پہنچے گی، لہذا ایسا کرو کہ ایک جو ہے وہ جھاڑو لے لو جس میں 100 تیلیاں ہوں اور ایک مرتبہ بس اس کو مار دو گے تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو قسم بھی پوری کرا دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی مظاہرہ فرمایا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ تم اپنے ہاتھ سے اس جھاڑو کو اس کے جسم پہ مار دو. ولا تحن انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو بھی صابر پایا. حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی صابر پایا اور یہ جو خاتون تھی یقین انہوں نے بڑے صبر سے کام لیا کہ پوری بیماری کے زمانے میں جی جان سے ان کی خدمت کرتی رہیں. نعم العبد، اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بہترین بندے ہیں ہمارے. انہ اواب، اور پھر آگے مزید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات مختلف مقامات پر ذکر کیے گئے ہیں ان سے جو عبرتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا